أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون سورة المعارج 36 یہ وہی مضمون ہے جو میں نے جرمنی کے گزشتہ خطبے میں ہمبرگ کے خطبے میں دیا تھا بیان شروع کیا تھا اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر جو لندن میں ہوگا میں اسی مضمون کو جاری رکھوں گا امانات کا مضمون بہت ہی اہم ہے اور انسان کی روحانی زندگی کی جان اس میں ہے اور اس پہلو سے میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جو پیچھے بیان نہیں ہوئیں اور ان احادیث میں کچھ نئے پہلو امانتوں کی ادائیگی کے متعلق بیان ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کی مختصر تشریح کرتا ہوں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون راعون سے مراد نگہداشت کرنے والے جیسے گڈریا اپنی بھیڑ بکری کی نگہداشت کرتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وہ لوگ یعنی سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں گڈریے کی نظر اگر غافل رہے تو جو اس سرزمین کی حدود ہیں جہاں بکریوں نے چرنا ہے اس سے وہ نکل کے باہر قدم رکھ دیتی ہیں اور خطرے میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت بیان ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو ہم وقت اپنی امانتوں اور عہدوں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں یہ بدک نہ جائیں کہیں اپنے مقام کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ چلے جائیں والذین هم بشہاداتہم قائمون اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اب گواہیوں پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کے دو تین معنی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اول تو گواہیوں پر مضبوطی سے قائم وہی ہوتا ہے حقیقت میں جس کی گواہی سچی ہو. جس کی گواہی سچی نہ ہو وہ بیان بدلتا رہتا ہے. تو والذین ہم بشہاداتہم قائمون میں یہ ایک صفت ان کی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ گواہی صرف اسی چیز کی دیتے ہیں جس پر پھر وہ ہمیشہ قائم رہ سکتے ہوں. جب بھی پوچھو گے وہی بات کہیں گے جس بات کے وہ گواہ ہیں. اور شہاداتہم قائمون کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ وہ جو آنکھوں دیکھا ہو وہ بیان کیا کرتے ہیں, جس پر نفس پورے اطمینان کے ساتھ گواہی دے سکتا ہو. سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے والا کبھی بھی اس پہ قائم نہیں رہ سکتا. پھر جب وہ ایک بیان دیتے ہیں تو اس کو لوگوں کے ڈر سے بدلتے نہیں. بعض دفعہ لوگ سچے بیان کو بھی لوگوں کے ڈر سے بدل دیتے ہیں. جب ایک دفعہ بیان بدلا جائے تو اس کی کوئی بھی قیمت نہیں رہتی. اب امریکہ میں جو پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں وہ یہی واقعات ہیں بیان بدلنے والے. جب بیان بدل دیا جائے تو پہلے بیان کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور دوسرے بیان کا بھی کوئی اعتبار نہ رہا. اور امریکہ کی عدلیہ اب اسی مخمصے میں پھنس گئی ہے کہ جن سے بیان بدلوایا گیا تھا ان کا پہلا بیان سچا تھا یا دوسرا سچا تھا, اور وہ حلفیہ گواہی دیتی ہیں وہ عورتیں کہ ہمارا پہلا بیان جھوٹا تھا یہ بیان سچا ہے. تو خواہ جو مرضی حلف اٹھائیں, جب حلف اٹھا کر کہہ دیا کہ پہلا بیان جھوٹا تھا تو پھر اگلے کا بھی اعتبار نہ رہا. یہ وہ عدلیہ کا مخمصہ ہے جس میں اس وقت وہاں کی عدلیہ مبتلا ہو چکی ہے. اور یہی حال پریزیڈنٹ کلنٹن کا بھی ہے. وہ بھی حلف اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی اس میں کچھ چھپایا تھا, اور کھولتے نہیں کہ کیا چھپایا تھا. تو عجیب و غریب حال میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اگر قرآنی آیات کی بنیادی نصائح کو نظر انداز کر دے جو ہر کس و ناقص کے لیے برابر ہیں. یہاں مومنوں کی صفت جو بیان فرمائی گئی ہے یہ مطلب نہیں کہ غیر مومنوں کے لیے یہ طریقہ کار مفید نہیں ہوگا. مومنوں کو بنی نوع انسان کے لیے نمونے کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے. اگر تم نمونہ پکڑنا چاہتے ہو, اگر امانتوں کا حق ادا کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے عہدوں پر نگران رہنا چاہتے ہو تو پھر مومنوں سے سیکھو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہاں بطور نمونہ بنی نوع انسان کے لیے پیش فرمایا گیا ہے. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, وہ نمازوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں, عہد کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ دراصل سب سے پہلا عہد ان کا خدا سے ہوا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی خاطر اور اس کی امانت اس کو واپس کرنے کے لیے وہ امانتوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں, نمازوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ نمازیں ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں. یہاں جو یحافظ کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے یہ دو طرفہ عمل کرنے والا صیغہ ہے. وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نمازیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور یہ امر واقعہ ہے کہ جتنا کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا اسی قدر نمازیں اس کی حفیظ بن جائیں گی, اس کی حفاظت کرنے والی ہو جائیں گی. اولئک فی جنات مکرمون, یہی وہ لوگ ہیں جو اعزاز والی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. اب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا ایک یہ بھی نشان ہے کہ اولئک پہ حصر کرنے کے باوجود صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے, جبکہ قرآن کریم کی دوسری آیات بہت سے کمزور لوگوں کے متعلق بھی خبر کر دیتی ہیں کہ بہت سی کمزوریوں کے باوجود وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. مگر جنتوں کے ساتھ یہ شرط رکھ دی, مکرمون, وہ اعزاز کے ساتھ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. یعنی جنتیں مکرم نہیں, مگر ان کی وجہ سے جنتیں بھی مکرم بن جاتی ہیں. جس جگہ داخل ہونے والے معزز لوگ ہوں, وہ جگہ بھی عزت والی بن جاتی ہے. مکان کو مکین سے شرف حاصل ہوا کرتا ہے. بس اس پہلو سے میں اس کے دونوں معنی جائز سمجھتا ہوں کہ وہ اعزاز کے ساتھ, بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. ہر کس و ناقص جس کو جنت کا انعام ملے گا, اس پر یہ مضمون صادق نہیں آتا, لیکن جن کی صفات اوپر بیان کی گئی ہیں ان پر یہ مضمون بین ہی صادق آتا ہے. یہ وہ آیات تھیں جن کے تعلق میں میں نے اپنے خطبے کو تشکیل دیا تھا. اسی تعلق میں ایک اور آیت بھی ہے جو سورہ المومنون, یا چند اور آیات بھی ہیں سورہ مومنون کی آیات 9-12, ان میں بھی یہی مضمون ہے مگر کسی قدر فرق کے ساتھ. والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں پر ہمہ وقت نگران رہتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں. آگے جو ایک آیت ہے یہ پچھلے جو مضمون ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے. اولائک ہم الوارثون, یہی لوگ وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, یہاں فردوس کا ذکر ہے, مکرمون کا ذکر نہیں ہے. یعنی مکرمون بلکہ جنت کا ذکر نہیں بلکہ فردوس کا ذکر ہے. اس لیے سرسری نظر سے پڑھنے والا دونوں کو ایک ہی مضمون سمجھ لیتا ہے, حالانکہ ان دونوں میں فرق ہے. فردوس بھی ایک اعلیٰ درجے کی جنت کا نام ہے, مگر وارثون کہہ کر یہ فرمایا کہ گویا وہ جنت کو ورثے میں پائیں گے. جیسے ورثے کا حق رکھنے والا لازماً سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے اس کو جو ورثہ چھوڑا گیا ہو, تو اولائک ہم الوارثون یہ جنت کو ورثے میں پائیں گے. الذین یرثون الفردوس, جن کو فردوس ورثے میں ملے گی. فردوس بھی ایک بہت اعلیٰ درجے کی جنت کا نام ہے, مگر مکرمون میں جس جنت کا ذکر ہے اس کا اور اس کا فرق ہے. مکرمون والی جنت تو فردوس سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اب ان آیات کے تعلق میں جو میں نے چند احادیث حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیار کی ہیں, ان میں پہلی حدیث مسلم کتاب الزکاة باب و امر الخازن الامین سے لی گئی ہے. یہ روایت حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے اموال کا نگران مقرر ہوا, اگر دیانتدار ہے اور جو اسے حکم دیا جاتا ہے اسے صحیح صحیح نافذ کرتا ہے, اور جسے کچھ دینے کا حکم دیا جاتا ہے اسے پوری بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ اس کا حق سمجھتے ہوئے دیتا ہے, تو ایسا شخص بھی عملاً صدقہ دینے والوں کی طرح صدقہ دینے والا شمار ہوگا. اب یہ ایک بہت ہی لطیف نصیحت ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, اور میرے تجربے میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے جب اس بات کو نظر انداز کیا تو ان کی خساست خود ان کے نفس کے خلاف غالب آ گئی اور وہ بہت سے مراتب سے محروم رہ گئے. بس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جس باریک نظر سے چیزوں کا مطالعہ فرماتے ہیں اور ہمارے سامنے کھول کر رکھتے ہیں, انہیں سمجھنے کے بعد غور ہونا چاہیے کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. حالانکہ عام خیال ہے کہ لوگوں کا کہ جس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی کو آپ جو حکم دیتے ہیں وہ کرتا ہی ہے, لیکن پوری بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ ایسا کرے, یہ ایک زائد شرط ہے. بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو کچھ رقم دلوا دو تو ان کے نزدیک وہ شخص حقدار نہیں ہوتا, اور میرے نزدیک حقدار ہوتا ہے. میرے نزدیک حق کے پیمانے مختلف ہیں. بعض لوگ محض دلجوئی کی خاطر مدد دیے جاتے ہیں, بعض لوگ اس مدد کے نتیجے میں دین کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں. مولفت القلوب کا بھی تو ایک مضمون ہے, مگر جو لوگ باریکی سے ان باتوں کو نہیں دیکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا فیصلہ ہی غلط تھا, یہ آدمی کس طرح قائل ہو لائق ہو گیا کہ اس کو کچھ جماعت کی طرف سے مدد دی جائے, اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ مدد جماعت کی طرف سے دی جا رہی ہے یا میری ذاتی طرف سے دی جا رہی ہے یا کسی ایسے فنڈ سے دی جا رہی ہے جس کا جماعت کے حساب میں کوئی ذکر بھی نہیں. اس سارے امور سے لا علمی کے نتیجے میں وہ اپنی جگہ معاملہ فہم بن کر فیصلہ کر دیتے ہیں. چنانچہ ایسے ہی ایک شخص کے متعلق مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ فلاں شخص کو یہ رقم دے دو, اس نے اپنی جیب سے تو نہیں دینی تھی, رقم اسے مہیا کر دی گئی تھی, لیکن مدتوں ٹالتا رہا نہیں دی. آخر جب کمیشن بیٹھا اور جواب طلبی کی گئی تو یہ جواب دیا کہ یہ تو حقدار ہی نہیں ہے. کمیشن نے کہا تم زیادہ جانتے ہو, یہ خلیفہ وقت جانتا ہے, جس نے رقم مہیا کی اگر اس نے بیوقوفی کی ہے تو وہ خدا کو جواب دے ہے, تم نے تو حکم ماننا تھا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی پوری بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ اس کا حق سمجھتے ہوئے دیتا ہے, جس کا حق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرما دیا یا بالا عہدیدار امیر نے مثلاً قائم کر دیا, تو نچلے عہدیداروں کا ہرگز یہ کام نہیں ہے کہ اس میں روک بن جائیں اور اپنی خساست اس صدقے کی راہ میں حائل کر دیں, اپنی کنجوسی کو صدقے کا راستہ روک دینے والا بنا دیں. اگر ایسا کریں گے تو وہ بھٹکتے بھٹکتے کہیں اور پہنچ سکتے ہیں. فرمایا ایسا شخص بھی عملاً صدقہ دینے والے کی طرح صدقہ دینے والا شمار ہوگا, اس سے زیادہ اور کیا تحریص ہو سکتی ہے؟ اپنے پلے سے کچھ بھی نہیں دینا پڑا اور جس کو صدقہ دیا صرف یہ شرط ہے بشاشت سے دو اور تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے صدقہ دینے والے نے صدقہ دیا, اسی طرح تم بھی اس صدقے کے ثواب میں شریک ہو جاؤ گے. اب بشاشت سے دینے کا مضمون بھی خاص طور پر پیش نظر رہنا چاہیے. اگر کسی کو دیا جائے کچھ اور منہ بصور کے دیا جائے, ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہوں, تو اگر وہ سخت مجبوری کی وجہ سے لینے پر مجبور بھی ہو تو اس کا دل بہت دکھی ہو جائے گا. وہ کہے گا میرے حالات کی مجبوری ہے, میں لے تو رہا ہوں, مگر اس شخص نے جس طریقے پہ دیا ہے لینے کو دل نہیں چاہتا. چنانچہ ایسے بھی میرے علم میں ہیں جن کو جب اس طرح دیا گیا تو انہوں نے واپس کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ان کو رقم مہیا کی جا رہی تھی اس کی طرف سے نہیں تھی بلکہ میری طرف سے تھی. لیکن یہ ان کی نفسیاتی مجبوری ہے, دینے والا ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے, देने वाले चेहरे को वो देख रहे होते हैं, अगर वो पूरी बशाशत से ना दे रहा हो तो लाजमन दिल पर बुरा असर पड़ता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगा दी कि पूरी बशाशत के साथ दो ताकि लेने वाले का दिल भी राजी हो, वो खुश हो कि मुझे खुश खुश एक चीज़ दी जा रही है। बस ये बहुत ही बारीक रस्ते हैं तकवा के, जिनका मज़मून हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझाते हैं, और आपके सिवा और कोई इस तरह नहीं समझा सकता। एक रवायत उबादा बिन सामित से ली गई है, अन उबादा तबने सामित अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, हज़रत उबादा बिन सामित की रवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली गई है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे अपने नफ्स से 6 चीज़ों की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बहुत ही उम्दा सौदा है, अज़ीम-ए-शान सौदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जन्नत की ज़मानत दें, मुमकिन ही नहीं है कि उसे जन्नत नसीब ना हो। और ये बात आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मनशा के बग़ैर नहीं बयान कर सकते, क्योंकि आप तो जन्नतें तकसीम करने वाले नहीं थे। अल्लाह ने आपको जिस चीज़ में जितना मुख्तार बनाया था, आप उसी की अमानत का हक अदा करते थे। अमानत की गुफ्तगू हो रही हो और उन जन्नतों की ज़मानत दे रहे हों जिनकी ज़मानत देना आपके इख्तियार में न हो, ये हो ही नहीं सकता। बस लाजिमन ये हदीस कुदसी है इन मानों में कि अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी कि ये बातें कहो और ज़ामिन हो जाओ। बस रसूल सल्लम की ज़मानत के बाद अब गौर से सुने कि वो क्या 6 बातें हैं। जिस वक्त बात करो सच बोलो। अब ये बात जो है ये कितनी आसान और कितनी मुश्किल है। जिस वक्त बात करो सच बोलो, इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा बात करने से पहले रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान का नफ्स बहुत सी झूठ की मिलावनी कर दिया करता है, वो मिलावट शामिल होती चली जाती है और वो सच नहीं रहता। तो पहली बात ही कितनी आसान और कितनी मुश्किल है। रसूल ने फरमाया ये करो तो मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मगर 5 और बातें भी हैं। लेकिन हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सिर्फ सच की हिदायत की थी और उससे वादा लिया था कि सच बोलोगे, और उसका अंजाम ये हुआ कि उसकी सारी बदियां दूर हो गईं और सारी नेकियां और हसनात उसको अता हो गईं। तो इनमें से एक एक आपका फ़िक्रा, उसका एक एक लफ्ज़ तोलने के लायक है, यानी दिल में उसको तोलें और फिर देखें कि उसका कितना वजन है। जब तुम वादा करते हो तो उसे पूरा करो। अब दरअसल ये सच बोलने ही के आगे शख्साने हैं, बुनियादी चीज हक है। अगर कोई इंसान सच बोलने वाला हो तो उस पर लाजिम है कि जब वो वादा करेगा तो उसे पूरा करेगा। जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो। अब ये सारी बातें सच ही के वतन से फूट रही हैं। सच बुनियादी चीज़ है, वो शजरे तैयबा है जिसको फल लग रहे हैं, और आहज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन फलदार शाखों का जिक्र फरमा रहे हैं। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये भी अमानत है और अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए अता की है, इसलिए अमानत का मज़मून यहाँ भी उसी तरह चल रहा है। پھر فرمایا غرض بسر کرو. اب غرض بسر کا جو عموماً لوگ ترجمہ سنتے ہیں یا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وقت آنکھیں نیچی رکھو، حالانکہ ہرگز یہ ترجمہ نہیں ہے. غرض بسر سے مراد یہ ہے کہ جب نظر اچھٹتی ہوئی کسی ایسی جگہ پڑے جہاں وہ نفس میں غلط جذبات پیدا کر رہی ہو تو وہاں سے نظریں پھیر لیا کرو، اور کسی چہرے پر اس طرح نظر گاڑ کے نہ دیکھو گویا اس کے حسن کی تلاش میں ہو. اس کے بدن کو اس طرح نظر گاڑ کے نہ دیکھو کہ گویا اس کے مخفی زینت کے ابھار دیکھ رہے ہو اور اس سے اپنے دل کو ایک قسم کی شہوت کی تسکین دے رہے ہو. اس کا نام ہے غرض بسر، اور شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. پھر چھٹی بات یہ فرمائی، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھا کرو. اب ہاتھوں کو روک کر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی پانچ باتیں تو بالکل صاف سمجھ آ رہی ہیں، اب ہاتھوں کو کیوں روکو؟ دراصل جن لوگوں کو عادت ہو کہ وہ مغضوب الغضب ہوں اور بات سوچتے نہیں اور تولتے نہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس حد تک ان کا حق ہے کسی کو بدنی سزا دینے کا، کس حد تک نہیں ہے، ان کا ہاتھ از خود چلتا ہے اور بار بار خودوں میں نصیحت کے باوجود جن کو عادت ہو وہ عادت بدل ہی نہیں سکتے. وہ مائیں جن کو عادت ہے، وہ بچہ ذرا سی کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو ایک دم اس پر ہاتھ مار کے اس کو کھینچتی ہیں یا تھپڑ مار دیتی ہیں، اور اس وقت ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ملاقات میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا بد اثر پڑ رہا ہے. ایک بدتمیزی ہے کہ ملاقات کر رہے ہوں اور اپنے بچوں سے ایسی بدسلوکی کر رہے ہوں، اور دماغ میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے یہ حرکت کر رہا ہے اور مجھ پر بد اثر پڑے گا. حالانکہ یہ بھی ایک دکھاوا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق جب میں گہری نظر سے دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں ان کو چھٹی دی ہوئی ہے، ورنہ وہ باہر بھی ایسی حرکتیں نہ کریں. گھروں میں اجازت ہے جو مرضی کرتے پھریں، اور جب ان کی یہ عادت جو پختہ ہو چکی راسخ بن گئی، جب وہ ملاقات کے وقت ظاہر ہوتی ہے تو اپنے نفس سے شرمندگی مٹانے کے لیے، اپنی بدی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس پر سختی کرتی ہیں، اور بعض وقت بچہ اس قدر گھور کے واپس دیکھتا ہے کہ تم وہی چیز ہو جو گھروں میں تم مجھے چھٹی لیے ہوئے تھی کہ جو مرضی کرتا پھروں، اور اب تم یہاں مجھ سے یہ سلوک کر رہی ہو. اتنا آنکھوں میں قہر آتا ہے ان کے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کون کس طرح کوئی پلٹ کے اپنی ماں کو اس قدر غصے اور قہر سے دیکھ سکتا ہے. مگر وہ بیچارے بولتے تو نہیں، مگر آنکھیں بتا دیتی ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے کہ ان سے کیا ہوا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر غور کرنے سے جن تک رسائی ہو جاتی ہے. فرمایا ہاتھ روک کر رکھو، جب ہاتھ چلنے لگے اسی وقت روک لو، پھر غور کرو، پھر فکر کرو کہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں تم ہاتھ اٹھاتے یا نہ اٹھاتے. یہ چھ باتیں فرمائیں، ان کا تم اس سے وعدہ کرو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بتائیں جنت کی ضمانت کے سوا اور کیا ضمانت ہو سکتی ہے ایسے شخص کو؟ لیکن مرکزی نقطہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جڑیں سچائی میں ہیں، اور بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو بھی کھولتے ہیں. اب ایک اور دلچسپ مگر بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور بہت اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے جس کو بسا اوقات سوسائٹی میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن سعد سے روایت ہے، سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ شمار ہوگی. اب بڑی امانت کا لفظ سنتے ہی ذہن میں بہت سی بڑی بڑی امانات کا خیال گزرتا ہے, لیکن آگے بات سنیں کیا ہو رہی ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ شمار ہوگی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اور بیوی اس سے تعلقات قائم کر چکے ہوں, پھر وہ بیوی کے راز لوگوں میں بیان کرتا پھرے. اب یہ بڑی کیوں ہے امانت؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم پر اسے یہ اجازت دی گئی تھی کہ ایک عورت سے خلا ملا کرے, اپنے فروج کی حفاظت والا مضمون پیش نظر رکھیں تو پھر اس کی سمجھ آئے گی. یہاں ایک عورت نے اپنے بدن کو ایک غیر شخص کے لیے محض اس لیے کھولا کہ اللہ نے اجازت دی تھی اور اللہ کی امانت کا حق ادا کرنے والی تھی. کسی غیر تک اس کے اندرونی حسن تک کسی غیر کی رسائی نہیں تھی. بس یہ اس معنی میں بہت بڑی امانت بن جاتی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے راز اپنی مجالس میں, مردوں کی مجالس میں یا کسی خاص دوست سے بیان کرتا پھرے کہ میری بیوی ایسی ہے اور ایسی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس ایک بہت بڑی امانت کا خائن شمار کیا جائے گا اور جس کا نتیجہ جہنم ہے. یہ معاملہ ایسا ہے جو معاشرے میں نظر آتا ہے, لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. اور دو طرح سے یہ باتیں ہیں جن کو نظر انداز کر کے معاشرے میں کس گھول دیا جاتا ہے. اول تو بعض لوگ محض اپنے شوقیہ بتاتے ہیں کہ اپنے دوست کو بتائیں کہ مجھے کیسی اچھی بیوی مل گئی ہے, یا بعض دفعہ اس کی اندرونی کمزوریاں ظاہر کر دیتے ہیں کہ میری بیوی تو ایسی نکلی ہے. دونوں صورتیں بہت گندی اور معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں. لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک آپس میں اکٹھا رہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, کسی کو کچھ نہیں بتاتے. جب الگ الگ ہو جائیں, طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے, کسی صورت میں الگ ہو جائیں, تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اس میں یہ اندرونی نقص بھی تھے. چنانچہ میں ان باتوں کا ذکر نہیں کر رہا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بدسلوکی کی یا حقوق ادا نہیں کیے. اندرونی نقائص اس میں کیا تھے, مرد میں اندرونی نقص کیا تھا, عورت میں اندرونی نقص کیا تھا, یہ باتیں وہ بیان کرتے ہیں پھر. اور جب یہ باتیں میرے علم میں آتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں ایسی باتیں مجھ تک پہنچانے کا جو اللہ کی امانت ہے. اب خیانت میں مجھے بھی شریک کر رہے ہیں, اگر میں آپ کی باتیں سن لوں اور آپ ان کو رد کر کے آپ کو بھی ساتھ رد نہ کروں اس معاملے میں, تو میں بھی خائن بن جاؤں گا. اس لیے شادی چاہے قائم ہو یا ٹوٹ چکی ہو, یہ وہ امانتیں ہیں جنہیں بہرحال ادا کرنا ہے. کوئی بیوی اپنے خاوند کے اندرونی عیوب ظاہر نہ کرے, کوئی خاوند اپنی بیوی کے اندرونی عیوب ظاہر نہ کرے, کیونکہ اللہ کی امانت ہے جس امانت کے وہ ذمہ دار ہیں اور جواب دہ ہوں گے. بس ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں اور بہت اہمیت دیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بیوی کے اسرار لوگوں میں بیان کرتا پھرے, یہ قیامت کے دن سب سے بڑی خیانت سمجھی جائے گی. یہاں مرد کا ذکر نہیں ہے, مگر قرآن کریم کی بعض آیات سے دوسرا مضمون بھی ثابت ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تو پھر تم لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ ان باتوں کو کیوں لوگوں پر کھولتے ہو. شاید یہ بھی وجہ ہو کہ عورتوں میں نسبتاً یہ کم بیماری ہو, مردوں میں زیادہ ہو. ایسی بے شرمی کی باتیں عورتوں کی طبعی حیا کے خلاف ہوں, اس لیے یہ ایک قسم کا ایک کمپلیمنٹ بھی ہے عورتوں کو, ان کی ایک تعریف بھی ہے کہ تم سے زیادہ مردوں میں یہ نقص پایا جاتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں آپ ہمارے نقص ہی بتاتے رہتے ہیں, مردوں کے نہیں بتاتے. مگر اگر وہ غور سے سنا کریں خطبے تو ان کو معلوم ہوگا کہ مردوں کے بھی بتاتا ہوں, اور کیوں نہ بتاؤں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے نہایت اعلیٰ مقام پہ تھے, جس سے اوپر عدل کا مقام ممکن ہی نہیں ہے. آپ ہمیشہ دونوں کی باتیں بتایا کرتے تھے, اور میں تو وہی باتیں کہتا ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر فرماتے رہے. اب بخاری کتاب الرفاق سے ایک حدیث لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا. سائل نے عرض کیا, یا رسول اللہ ان کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا, جب نااہل لوگوں کو حکمران بنایا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. اس کا ایک پہلو تو میں پہلے جرمنی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جماعتی عہدیداروں کو بھی یہی نصیحت ہے کہ جو امانتیں ان کے سپرد ہیں اس کے مطابق اچھے عہدیدار چنیں. اگر انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کرنی چھوڑ دی تو ساتھ ان معنوں میں آئے گی کہ نظام جماعت یکسر پلٹ جائے گا اور گویا قیامت آ گئی. لیکن جو دوسرا معنی ہے اس میں, اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب کوئی امر لوٹایا جائے کسی کو, یعنی حکومت عطا کی جائے عوام الناس کے مشورے اور ان کے ووٹوں سے, اور وہ اس کا اہل نہ ہو, تو پھر ساعت کا انتظار کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. ساعت سے مراد بہت سی باتیں ہیں جن کا اہل لوگ ذکر کرتے ہیں. ایک ساتھ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے پر گویا قیامت ٹوٹ پڑے گی. اگر تم نے غلط عہدیداروں کو چن لیا تو پھر ہمیشہ نظام بگڑتا چلا جائے گا. اور ان معنوں میں ساتھ کا یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ ساتھ شریر لوگوں پر آنی ہے, اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح خبر دی ہوئی ہے, تو تمہارا معاشرہ ذلیل سے ذلیل تر اور شریر سے شریر تر ہوتا چلا جائے گا. یہ دوسرا معنی بھی بین ہی درست بنتا ہے, یہاں تک کہ ان کی پکڑ کا وقت آ جائے گا. اب اس مضمون کو آپ اپنے ذہن میں دوہرا کر ایسے معاشروں کا تصور کر سکتے ہیں جہاں یہی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. دن بدن بد سے بدتر حالات صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ عوام الناس نے اپنے عہدیداروں کا انتخاب کرتے وقت امانت کا حق ادا نہیں کیا. جب امانت کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے خائن والا معاملہ کرتا ہے, جس کی تفصیل اس حدیث میں بیان ہوئی ہے. اب ایک روایت ہے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیف انت اذا بقیت فی حفالت من الناس؟ قال قلت یا رسول اللہ کیف ذلک؟ حضرت حسن سے مروی ہے یہاں عن حسن لکھنے کے باوجود اس پہ رضی اللہ عنہ کا نشانی آیا ہوا یہ غلطی سے رہ گیا یہ کوئی اور حسن ہے حسن سے مروی ہے جنہوں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کیا غالباً رضوان اللہ علیہ چاہیے تھا جو چھٹ گیا ہے حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تو رذیل اور کمینے لوگوں میں ہوگا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو رذیل اور کمینے لوگوں میں ہوگا میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے ہوگا کہ میں رذیل اور کمینے لوگوں میں ہوں گا اب اس میں ایک اور بھی خبر تھی جس کی طرف عموماً لوگوں کی نظر نہیں جاتی یہ جس کو مخاطب فرمایا اس کی لمبی عمر کی خوشخبری بھی تھی اور یہ بدخبر بھی تھی کہ اس لمبی عمر کے نتیجے میں تو اچھے لوگوں کی مجالس سے نکل کر ایک ایسے دور میں داخل ہو جائے گا جس میں اکثریت کمینوں کی ہوگی تو یہ واقعہ بہت لمبی عمر پانے کے نتیجے میں ہو سکتا تھا بس یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور مخبر صادق ہونے کی بھی ایک دلیل ہے اس موقع پر اس کیفیت کے اظہار کے لیے ہاں آپ نے فرمایا کیسے ہوگا آپ نے فرمایا جب ان کے عہد فاسد ہو جائیں گے امانتیں اٹھ جائیں گی اور وہ باہم اس طرح ہو جائیں گے انگلیاں انگلیوں میں ڈال دیں یہ انگلیاں مل نہیں سکتی جتنا مرضی زور لگا لیں تو ان کے درمیان اتنے فاصلے بڑھ جائیں گے ایسی روکیں حائل ہو جائیں گی کہ ان کو ملانے کی کوشش بھی کی جائے تو نہیں بنا سکو گے اور ایسے لوگ جو پھٹ جایا کرتے ہیں ان کو ملانے کی ہر کوشش ناکام ہو جائے کرتی ہے اب دیکھ لیں کیسی عمدہ تمثیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بدقوموں کا حال بیان فرمایا ہے جن کی امانتیں اٹھ چکی ہوں جن کے عہد فاسد ہو چکے ہوں ان کے دل لازماً پھٹتے ہیں ناممکن ہے کہ پھر ان کو اکٹھا رکھا جا سکے اور اس طرح پھٹتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کریں گے کوششیں کریں گے بورڈ تشکیل دیے جائیں گے کہ قوم کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ذرائع تجویز کرو اور بعض جگہ شریعت بل بھی لائے جائیں گے جو اکٹھا کرنے کی بجائے اور بھی زیادہ پھاڑ دیں گے قوم کو تو یہ حال ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر پیشگوئی 100% سچی نکلتی ہے اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ سچی نکلتی ہے یوں کر کے فرمایا یہ حال ہوگا اس وقت راوی نے کہا یا رسول اللہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے یعنی میں بھی تو ان لوگوں میں ہوں گا آپ فرما رہے ہیں تیرا کیا حال ہوگا جب تو کمینے لوگوں میں جائے گا تو سارا معاشرہ اگر اس قدر گندا ہو چکا ہوگا تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا اور جس بات کے بارے میں تجھے اچھی طرح معلوم ہو اسے اختیار کر لینا اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اسے چھوڑ دینا اب ایسے معاشرے میں غلط خبریں پھیلا کرتی اور اکثر غلط خبروں کے نتیجے میں معاشرہ اور بھی بگڑتا چلا جاتا ہے دیکھیں کتنی برمحل نصیحت فرمائی کہ بہت تم باتیں سنو گے قسم قسم کی باتیں بیان کی جائیں گی جن کا تمہیں اچھی طرح علم ہو کہ یہ درست بات ہے صرف اس کو قبول کرنا اور باقی ساری باتیں رد کر دینا اور اپنے خاص تعلق رکھنے والوں سے چمٹے رہنا. اب یہ نصیحت دیکھیں جماعت احمدیہ پر آج کل کس طرح صادق آ رہی ہے, کتنی لطافت کے ساتھ اور کس قدر تفصیل کے ساتھ صادق آ رہی ہے. اگر اس ایسے دور میں لوگ یعنی احمدی آپس میں ایک دوسرے کو چمٹے نہ رہیں, ایک دوسرے سے تعلقات کو گہرا نہ کریں اور کسی قیمت پہ بھی ان تعلقات کو نہ ٹوٹنے دیں, تو ان کی تربیت کی اس سے بہتر ضمانت نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ ایک دوسرے کو نہیں چمٹیں گے تو اس معاشرے کا لازماً حصہ بن جائیں گے, اس کی طرف سرکتے چلے جائیں گے. میں نے اپنے دوروں میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہی خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچے رہتے ہیں جن کو اپنے تعلقات کے قیام کے لیے دوسرے احمدیوں کی ضرورت پڑتی ہے. بعض اپنے اعلیٰ عہدے چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں اس لیے منتقل ہو جاتے ہیں, اور مجھے لکھتے بھی ہیں کہ مالی نقصان ہوا لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ جس جگہ ہم تھے وہاں اکیلے تھے اور بچوں کو توفیق نہیں تھی کہ وہ ہر وقت گھر میں ہی جڑے رہیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا, ان کی بھی خواہشات ہیں, بس ان کی خاطر ہم نے دنیا پر لات ماری اور ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں احمدی خاندان ملتے ہیں. تو جڑنے کی خواہش اتنی زیادہ, اور یہی نصیحت ہے کہ جب خال خال معاشرے میں اچھے لوگ نظر آئیں گے تو تم اپنے لوگوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھنا, ان کے قریب رہنا, تم ایک دوسرے کا سہارا بنو گے, ایک دوسرے کو غلط اور بد اثرات سے بچاؤ گے, اور ان کے عوام کو چھوڑ دینا, ان سے دور رہنا, آپس میں چمٹ کر پھر دوسروں سے بھی میل جول میں بے تکلفی یا اندرونی طور پر دلوں کا باہم ملا دینا, یہ بیک وقت نہیں چل سکتا. فرمایا جب تم نیک لوگوں میں آپس میں اکٹھے بیٹھو گے تو غیروں سے سرسری سلام علیک ہوگی, ان کے ساتھ تمہارے دل مل بھی نہیں سکتے, پھر ناممکن ہے. ان سے دور رہنا, دور رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام میں نکلنا ہی نہیں, دلوں کو بچا کے رکھنا یہ مراد ہے, ان کے اثرات سے دور رہنا. اب وقت ابھی ہے تو میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے ایک حدیث کو لیتا ہوں جو میں نے تین حصوں میں تقسیم کی ہے. حدثنا حذیفۃ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین, حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دو حدیثیں بیان کی. ایک ہی حدیث کے تسلسل میں, یعنی ایک ہی روایت میں, ایک ہی کتاب میں, کیونکہ ان دونوں کا ذکر الگ الگ موجود ہے اور اس سے تھوڑا سا ابہام پیدا ہوتا ہے سننے والے کے لیے, اس لیے اس روایت کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا وہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی تھی, دوسرا وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان فرمائی تھی, تیسرا وہ جس میں حضرت حذیفہ کا اپنا تبصرہ ہے کہ پھر میں نے کیا کچھ دیکھا اور کس طرح میں ان باتوں کو پورا ہوتے دیکھا. وہ حدیث نہیں ہے, وہ اثر ہے, ایک صحابی کی باتیں ہیں جنہوں نے حدیث پر تبصرہ کیا ہوا ہے. اس پہلو سے اب آپ کے لیے میرے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہم سے دو حدیثیں بیان فرمائیں, ان میں سے ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں. آپ نے ہم سے بیان فرمایا, یہ حدیث شروع ہو جاتی ہے, کہ امانت لوگوں کی دل کی جڑ یا تہ میں اتری ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو میں نے پہلے ایک حدیث میں اشارہ کیا تھا وہ اسی طرف اشارہ تھا کہ امانت ایک ایسی چیز ہے جو انسانی فطرت میں ودیت ہوئی ہے، جس کی درخت کی جڑیں فطرت انسانی میں پیوست ہیں، تو وہ دل کی گہرائی میں اتری ہے. اگر یہ امانت دل کی گہرائی میں نہ اتری ہوتی تو وہ امانت جس کے ذریعے اس امانت کے نقوش سمجھنے میں مدد ملنی تھی، وہ بیرونی نمونے ایسا انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا جس کے دل میں امانت موجود نہ ہو. بس فطرت کی امانت ایک امانت ہے، اور دوسری امانت وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، اور تیسری امانت وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی امانت کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا. یہ دو باتیں ایسی ہیں جو اسی کو سمجھ آ سکتی ہیں جس کے دل میں امانت کی جڑ ہو. اگر دل سے امانت مٹ چکی ہو تو اسے یہ بیرونی اثرات سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ اس تفصیل کے ساتھ اب یہ دیکھیں، فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ یا تہ میں اتری ہے، پھر انہوں نے اسے قرآن و سنت کے مطابق پایا، اسے پہچان لیا قرآن اور سنت کے ذریعے، ورنہ محض اپنے دل میں ڈوب کر اس امانت کے نقوش کو اچھی طرح پہچاننا ہر کس و ناقص کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. جو لوگ اپنے خیال میں دلوں میں ڈوبتے ہیں اور حقائق تک پہنچتے ہیں، ان کے آپس کے اختلاف بتاتے ہیں کہ کوئی ایک بھی حقیقت پر قائم نہیں تھا. ایک نے کچھ اور حقیقت سمجھی، دوسرے نے کچھ اور حقیقت سمجھی. بس اصل وہ ہے کہ اگر قرآن اور سنت کے مطابق تمہارے دل کی آواز ہو جائے یا دل کی آواز کے مطابق تم قرآن اور سنت کی باتیں سنو تو یہ حقیقت ہے، اس پہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. فرمایا پھر انہوں نے اسے قرآن اور سنت کے مطابق پایا، اور آپ نے ہم سے اس کے رفع ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی دوسری حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے رفع ہونے کا ذکر فرمایا ہے. پہلی حدیث میں امانت کی کنہ بتائی ہے، امانت ہوتی کیا ہے، دوسری حدیث میں رفع کیسے ہوگی یہ ذکر چھیڑا ہے. انسان غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرے گا یہاں تک کہ امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرے گا یہاں تک کہ امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. اس میں لفظ نوم استعمال ہوا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید، یعنی ترجمہ کرنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رات سوئے گا اور اٹھے گا تو امانت اٹھ چکی ہوگی. یہ نہیں ہوا کرتا، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. نیند سے مراد غفلت کی نیند ہے. ایک انسان جب اپنے حقوق سے غافل رہتا ہے اور غافل رہتا چلا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل سے وہ امانت اٹھتی چلی جاتی ہے جو فطرت میں ودیت ہوئی تھی، اور اس کا معمولی سا اثر باقی رہ جائے گا. یعنی خدا نے جو ودیت کی ہے چیز، وہ اٹھ تو جائے گی لیکن معمولی سا نشان سا، ایک اثر سا باقی رہ جائے گا، پھر وہ غفلت میں پڑا رہے گا. اور ایک اور چیز ظاہر ہوگی جو بڑی دلچسپ ہے، اور رازدان فطرت کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا اس بات کو. بظاہر مضمون ختم ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو جاری رکھا ہے، یہاں تک کہ جس طرح پاؤں پر چنگاری گرنے سے آبلا سا بن جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، معمولی سا پانی سا ہوتا ہے، ویسا اثر امانت کا باقی رہ جائے گا. اب اگر امانت مٹ گئی اور کچھ بھی نہ رہی تو یہ آبلا چنگاری سے پڑھنا اور اس کا اثر, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جب مزید غفلت کی حالت میں زندگی بسر کریں گے تو اپنے دل میں وہ امانت کو اس طرح پائیں گے جیسے آبلا ہوتا ہے, اور آبلے کے اندر گندے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ یہ لوگ امین بنتے پھریں گے, اپنے دلوں میں سمجھیں گے کہ ہم تو امین ہیں, ہمارے دل میں امانت کا مواد موجود ہے. اور اکثر ایسے لوگ جب غفلت کی انتہا کو پہنچتے ہیں بالکل یہی حال ان کا ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو دکھانے کی خاطر یا اپنے مفادات کی خاطر ان کے سامنے امین بنتے ہیں, جبکہ امانت کا مرکز ان کے دل کا وہ چھالا ہے جس میں گندے پانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کریں گے لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو امانت ادا کرے. اب جب لین دین کریں گے تو دکھانے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ دوسروں پر اعتماد قائم کیا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ ہم بڑے امین ہیں, تبھی تو لوگ لین دین کرتے ہیں. اور جب یہ گندا زمانہ آئے گا تو دل کے چھالے ہوں گے, امانت ہوگی نہیں, اور وہ چھالے دکھانے کی خاطر ہوں گے. جس طرح چھالا ابھر کر پھول جاتا ہے, اس طرح یہ اپنے دل میں ایک امانت کا ابھرا ہوا مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے کہ گویا ہم امین ہیں. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کریں گے لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو امانت ادا کرے. جب معاشرہ پہچان لے گا ان کو اور بار بار کے دھوکوں میں مبتلا ہو کر اچھی طرح جان لے گا کہ یہ تو معاشرہ سارا ہی گندا ہو چکا ہے, کوئی لین دین کا حق ادا کرنے والا نہیں, تو پھر وہ کیا باتیں کریں گے؟ کہا جائے گا کہ فلاں قوم میں ایک امین شخص موجود ہے, ڈھونڈو اس کو, امین ہے کہاں. اور جو پہلی حدیث میں نے بیان کی ہے اس کی روح سے امانت ان کو سوائے جماعت احمدیہ کے اور کہیں نہیں مل سکتی. پس وہ لوگ جو امین نہیں ہیں اور محض جماعت کے روپ کی وجہ سے بنی نوع انسان کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کو میں چن چن کے جماعت سے نکال رہا ہوں. اور بعض لوگ کہتے ہیں بڑی سختی کر رہا ہے, بالکل میں سختی نہیں کر رہا, مجھے پتہ ہے کہ ایک جماعت ہی تو ہے جو امین ہے, اور اگر اس امین جماعت میں گندے لوگ اسی طرح گھسے رہیں تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے جماعت کی طرف رجوع کریں کہ ان کی امانت پر ان کو اعتماد ہو اور ان کا رہا ساون کی ساری پونجیاں پھر بھی ضائع ہوتی چلی جائیں. بس یہ امتیاز ہے جماعت کا جس کو قائم رکھنے کی خاطر میں مجبور ہوں کہ جہاں دھوکہ دینے والے بدیانتوں کا علم ہوتا ہے میں انہیں جماعت سے الگ کر دیتا ہوں اور اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتا. اپنا عزیز ہو یا غیر ہو, کبھی زندگی بھر میں نے اس معاملے میں رعایت نہیں کی, نہ آئندہ انشاءاللہ کروں گا. اب باقی یہ امور جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کیے جائیں. یہ روایت کا ایک حصہ آخری رہتا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.